الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 130 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، اپنی جان پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں، یہ قرآن مجید میں شرک کی تعبیر ہے، اور اللہ کے حدود کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جن اور انسان دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ یہاں تک ہم نے یہ آیت پڑھ لی تھی، اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسانوں کے اندر خود انسانوں میں سے بھیجے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر جنوں میں سے بھی بھیجے. اور یہی چیز قاعدے کے مطابق ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے امتحان میں انسانوں کو ڈالا گیا ہے، اسی طرح کے امتحان میں جنوں کو بھی ڈالا گیا ہے. جس طرح جنوں کو ارادہ و اختیار ملا ہے اور وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، رائے حق سے ہٹ بھی جاتے ہیں، انسانوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. دونوں کے لیے یہ ضرورت تھی کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کی جائے. اس کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ ہمارے اندر بھی جاری ہوا، ان کے اندر بھی جاری ہوا. اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات بھی دونوں طرف نازل ہوئیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یعنی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے. یہ قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے کہ پوچھا جائے گا، اور یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ قطع عذر مقصود ہوگا، یعنی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، مجھے اس جرم کی سزا دے دی گئی جس کے بارے میں میں جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی غلط فہمی تھی، میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا تھا. تو اللہ تعالیٰ قطع عذر کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے، کوئی بات کہنے کی باقی نہ رہے، یہ اہتمام دنیا میں کر چکے، اسی کا حوالہ دے کر پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، میرے فرستادے آئے تھے، میرے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی تھی، میرا کلام ان پر نازل ہوا تھا، انہوں نے میری بات میرے الفاظ میں تم تک پہنچائی تھی، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ اب اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اعتراف ہے، وہاں اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا. جب حقیقت آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا مجرم فلسفے بگھارنا بند کر دیتا ہے اور پھر اعتراف ہی کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی یہ فرمایا کہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشهدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف سن کر کوئی خوشی نہیں ہوگی، نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی، یہ اگر اس پر ادنا تعامل بھی کرتے تو اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آخرت کو قربان کر دیا جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اور بڑی کشش پیدا کی ہے، اس میں انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا ظہور غیر معمولی نتائج دکھاتا ہے، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی زندگی میں اصلی مقصود وہ امتحان ہے جس میں ہم کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ چیز اگر نگاہ میں نہ رہے تو پھر یہ دھوکے کی زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی اس میں چند رویے ہیں جو انسانوں نے اختیار کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی حقیقت کو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ محض ایک عارضی دنیا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں دل نہیں لگانا، اس کو چھوڑ دینا ہے، چنانچہ ترک دنیا پر، رہبانیت پر اور رہبانیت کے فلسفے پر قائم مذاہب وجود میں آ گئے۔ یہ مذاہب زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں، ان میں اس وقت تک آدمی کو نجات نروان نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اس زندگی کو تیاگ نہ دے، چھوڑ نہ دے۔ اس کے برخلاف دوسرا رویہ ہے، اور وہ یہ کہ اسی دنیا کو اصل سمجھ لیا جائے، یہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، موت پر ختم ہوتی ہے، بس یہی مہلت ہے جو قدرت کے کسی قانون نے، کسی اندھے بہرے ضابطے نے ہم کو دے دی ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر وہی اصول ہوگا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس میں اگر کوئی جدوجہد بھی کی جائے گی، اگر کوئی تگودو بھی ہوگی، اگر علم میں تحقیق میں بھی وقت لگایا جائے گا تو اس کے بھی مقاصد وہی ہوں گے جو اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اس سے اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اسی دنیا کو پہنچے گا، اس کا اگر کوئی نتیجہ کام کرنے والے کے حق میں نکلے گا تو اسی دنیا میں نکلے گا، وہ خواہ اس کی زندگی میں نکلے یا شہرت دوام کی شکل میں نکلے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسری طرف آ گئیں۔ اس صحیح رویہ کیا ہے؟ صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیدا کیا، کہ یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں اگر تم اللہ کا فضل تراش کرنے کی جدوجہد کرتے ہو، معاش میں بہتری کی صورتیں پیدا کرتے ہو، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو، جو قوانین اس میں کار فرما ہیں ان کو سمجھ کر ایجادات کی طرف رغبت اختیار کرتے ہو، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں۔ لیکن یہ مت بھولو کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے، یہ عارضی ہے، وہ ابدی دنیا ہوگی، اور اس ابدی دنیا میں تم کو اسی دنیا کا پھل ملے گا، یعنی جو تم نے یہاں بویا وہی وہاں کاٹو گے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو تم کو بونی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں تطہیر، پاکیزگی، تمہیں اپنے تمام معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کی تطہیر کو اپنا مقصد بنائے رکھنا ہے، خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور اخلاق آپ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان کے معاملات سے متعلق ہے، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تمام تر، یعنی اس میں ظہور پذیری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے، آپ اولاد میں ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، کسی دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، سیاست میں ہیں، معیشت میں ہیں، رہبری کر رہے ہیں، کسی منصب پر فائز ہیں، جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ آپ کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا، وہ کتنی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے یہ امتحان पेश आएगा और इसमें कामयाबी हासिल करनी है। इसको छोड़ देने का नाम कामयाबी नहीं है, इसके अंदर पूरी कुव्वत से उतर कर पाकीज़गी के साथ कामयाबी हासिल करना ये मकसूद है। तो इसको बयान किया कि मेरे पैगंबर आकर तुमको कहते रहे कि वो दिन आने वाला है, युनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाजा, ये दिन जिसमें आज मेरे सामने खड़े हो, मेरे पैगंबरों ने इसके बारे में तुम्हें बताया। तो दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदगी को पूरी कुव्वत के साथ भरपूर तरीके से बसर करते हुए आखिरत पेश नज़र रहे, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत है। जब इंसान इस दावत को फरामोश कर देता है तो फिर दुनिया की ये ज़िंदगी उसको धोखे में डाल देती है। इन पर अफसोस, दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें धोखे में डाले रखा। गर्रतहुमुल हयातु दुनिया व शहदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और अब उस मकाम पर खड़े हैं, ये बड़ी हसरत का जुमला है, और अब उस मकाम पर खड़े हैं कि अपने खिलाफ खुद गवाही दे रहे हैं कि वो मुनकर थे। यानी अब कोई गवाही पेश करने की ज़रूरत नहीं रही, इस्तदलाल की ज़रूरत नहीं रही, खुद ये खुदा के सामने खड़े हैं और इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हकीकत को इन्होंने समझ लिया लेकिन इनकार कर दिया, हक इन पर वाज़े हो गया लेकिन इनकार कर दिया, पैगंबरों को इन्होंने जान लिया कि वह अल्लाह की तरफ से आए हैं लेकिन इनकार कर दिया। तो अब अपने गवाह खुद हैं। अब ये इरशाद फरमाया कि शाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, ज़ालिका लम यकुन रब्बुक मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। अब ये फरमाया कि ये पैगंबर हमने किस लिए भेजे थे, हमने ये पैगंबर इसीलिए भेजे थे, ज़ालिका इसीलिए भेजे थे कि तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को उनके जुल्म की पादाश में हलाक करने वाला नहीं है जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से बेखबर हों। यानी अल्लाह ताला ये जुल्म नहीं करते कभी कि इल्म के बग़ैर मुआख़ज़ा कर लें, जितना इल्म उन्होंने दिया है उसके लिहाज से पूछेंगे। और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इल्म महज जुनून व अवहाम का नाम नहीं होता। कुरान मजीद जब इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो इसके मानी ये हैं कि इंसान को जो ज़राए दिए गए हैं उनके लिहाज से वो एक जानी पहचानी चीज़ बन जाए। पैगंबर हैं तो वो भी, ज़ाते खुदाबंदी और उनके सिफात हैं तो वो भी, अल्लाह ताला के सुनन हैं तो वो भी, अल्लाह ताला का सही तसव्वुर है तो वो भी, और आखिरत है तो वो भी। ये इंसान के इल्म की हकीकत बन जाए, वो जान ले, समझ ले, बहुत अच्छी तरह समझ ले कि यही वो हक है जिसकी दावत उसको पैगंबर देने के लिए आए। तो इरशाद हुआ कि जो जुल्म तुमने किया, यानी अगर खुदा का इनकार करके किया, अगर खुदा के शरीक ठहरा कर किया, अगर अखलाकी हदूद की खिलाफ वर्जी करके किया, अगर लोगों के हुकूक़ तलफ करके किया, अगर किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती करके किया, तो इस पर अल्लाह ने उस वक्त तुम्हें नहीं पकड़ा जब तक के हकीकत पूरी तरह बता नहीं दी, समझा नहीं दिया। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके लिए एक इल्म इंसान की फितरत में दिया गया है, ये इजमाली है, मुतय्यन नहीं है, इसको समझने में भी गलती लग जाती है। इसके बाद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने आकर इसी की तस्कीर की है, इसी को याद दिलाया है, इसी इल्म पर मबनी अपनी दावत पेश की है, इसी को मुतय्यन कर दिया है, इससे उठने वाले सवालात का जवाब दे दिया है। जहाँ जहाँ कोई मुश्तबेहात थे उनके बारे में अल्लाह का फ़ैसला बता दिया है। ये वो खिदमत है जो अल्लाह के पैगम्बरों ने अंजाम दी है। तो इरशाद हुआ वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, इनमें से हर एक के दर्जे अब उसके अमल के मुताबिक हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और जो कुछ ये करते रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे नावाकिफ नहीं है। मतलब ये है कि जो नतीजा निकला है अमल के मुताबिक निकला है, जिसने जो पाया है अमल के मुताबिक पाया है। अगर दर्जात में कोई फ़र्क है तो वो भी अमल के लिहाज से, यानी चीज़ों को मानना था, माननों के तकाजे पूरे करने थे। मानने के तकाजे हैं जिसको कुरान मजीद अमिलुस सालेहात से ताबीर करता है, अच्छे अमाल। ये अच्छे अमाल زیادہ تر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی ایک تھوڑا سا حصہ وہ ہے جس کا تعلق تطہیر بدن سے ہے یا تطہیر خور و نوش سے. ہم کھانے پینے میں پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح ہم بدن کی صفائی میں بھی اللہ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں. یہ بھی دین کا حصہ ہے, لیکن بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ تطہیر اخلاق کا. اور اسی سے در حقیقت اچھے اعمال وجود میں آتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ یہ اچھے اعمال ہیں جن کے لحاظ سے ہر ایک کا درجہ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ تیرا پروردگار کسی چیز کو بھول گیا, کوئی عمل اس کے سامنے نہیں آیا. خلوت میں کیا گیا تھا یا جلوت میں, الگ سے ہوا تھا یا لوگوں کے سامنے, وہ سب اللہ پروردگار کے علم میں تھا اور اسی نے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے. تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمتوں والا ہے. یہ جملہ پچھلے کلام پر تو آیا ہی ہے, یہ آگے کے لیے بھی تمہید بن گیا ہے. چنانچہ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے, آگے جو بات فرمائی ہے یہ جملہ اس کی تمہید ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں بے نیاز بھی ہے اور رحیم و کریم بھی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنی کسی احتیاج اور ضرورت کو سامنے رکھ کر مخلوقات نہیں بنائی. وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو, میری بندگی کرو, میری عبادت کرو, تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, لیکن اس بے نیازی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے محبت نہیں کرتا, ان پر کرم نہیں کرتا, ان کو بنا کر ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ رحیم و کریم بھی ہے. دونوں باتیں کہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ, تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمتوں والا ہے. لوگوں کی ہدایت کا جو اہتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے. یہ پیچھے بیان ہوا نا کہ میں ظلم نہیں کرنے والا تھا, یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی پکڑ لوں. میں نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پیچھے فرمایا اے جنوں تمہارے اندر بھی بھیجے, انسانوں تمہارے اندر بھی بھیجے. میں نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ جا کر تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں باخبر کر دے. یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اصلاً آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کی دعوت کا محور آخرت کی منادی ہوتی ہے. وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہمارے ہاں جیسے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیاسی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے اور معاشی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے, یہ پیغمبروں کا اصلاً موضوع نہیں ہے. پیغمبر اصلاً آخرت کے دن کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں, نذیر و بشیر ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی بتایا کہ یہ پیغمبر آ کر تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جو اس عارضی دنیا کے بعد ابدی زندگی کی ابتدا بن جائے گا. وہ دنیا کے معاملات میں جو رہنمائی کرتے ہیں وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر, اس منزل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. یعنی اصلی مقصود وہ ہوتا ہے, اس کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں جدوجہد کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی موضوع بناتے ہیں, اور اس میں بھی ان کی دلچسپی کا محور اخلاقی پہلو ہے. سیاست کے اخلاقی پہلو, معیشت کے اخلاقی پہلو, معاشرت کے اخلاقی پہلو, وہ انہوں کو موضوع بناتے ہیں. لوگوں کی ہدایت کا جو اہتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے, تو اس لیے نہیں دی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے. وہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. کسی کے ماننے سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ انکار کر دینے سے کچھ بگڑتا ہے. تو کائنات کا بادشاہ ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی مخلوقات سے مستغنی ہے, اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. اس نے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے. یعنی تمہیں بنا دیتا, تمہیں کہیں پھینک دیتا. تم بھی یہی کرتے ہو دنیا میں, مختلف اشیاء کے ساتھ کرتے ہو, جانوروں کے ساتھ کرتے ہو. کیسے گوشت کے لیے ان کو ذبح کر کے اٹھا کے پھینکتے چلے جاتے ہیں. تم بھی یہی کرتے, لیکن وہ رحیم اور کریم ہے, اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے، اور اس کی اس صفت کا تقاضا ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے، یعنی وہ جب پکڑتا ہے تو پہلے وہ بات ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے جس پر پکڑتا ہے، چنانچہ اگر وہ انسان کی فطرت کے علم پر اس کو پکڑے گا تو اتنا ہی پکڑے گا جتنا علم فطرت میں موجود ہے یا اس کا ظہور ہو سکتا ہے یا وہ بغیر کسی خطا کے انسان تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر باقی چیزوں پر پکڑے گا، ان تفصیلات پر پکڑے گا، ان ہدایات پر پکڑے گا، اس پورے مذہبی تصور پر پکڑے گا، تو ان لوگوں کو پکڑے گا جن کی طرف پیغمبر آ گئے، جنہوں نے اس ہدایت کو پا لیا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، انہی کو پکڑے گا، اور اس کی صفت کا تقاضا ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے، چنانچہ وہ پوری مہلت دیتا، ہر لحاظ سے خبردار کرتا، اور اس کے بعد ہی لوگوں کی گرفت کا فیصلہ سناتا ہے، یعنی وہ ایسے کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھ لیں، ہر لحاظ سے خبردار کرتا، اور پھر جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر پکڑتا ہے۔ ارشاد ہوا، اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأناکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسری نسل کے لوگوں سے تمہیں اٹھایا ہے، یعنی یہ دنیا تمہارے افراد کے وجود کے لیے ابدی تو نہیں ہے، اس میں فنا کا قانون چل رہا ہے، ایک نسل آتی ہے اس امتحان سے گزرتی ہے، اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، تو جس طرح ایک کے بعد وہ تمہیں اٹھا رہا ہے، تو اگر وہ چاہے تو تمہیں جب کسی طوفان اور سیلاب کی نظر کرے اور اٹھا لے جائے، ایک ہی وقت میں اٹھا لے جائے، ان یشا یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشا، تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، مدعا یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو، یعنی پیچھے دیکھو ذرا مڑ کر، تم پہلی نسل نہیں ہو جو دنیا میں آئے ہو، تم سے پہلے بہت سی نسلیں آ چکی ہیں، تمہارے آبا اجداد، پھر ان کے آبا اجداد، پھر ان کے آبا اجداد، مدعا یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو، خدا اگر تمہارے آبا کی نسل سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسروں کو تمہاری جگہ لے آنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ صرف اس کی رحمت ہے جو تمہیں باقی رکھے ہوئے، یعنی یہاں جس کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملی ہوئی، وہ پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ کر کے نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے کہ اس کو مہلت دے، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، وہ اگر باقی رکھے ہوئے ہیں تو صرف اپنی رحمت کی وجہ سے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے، اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم نہ رہے تو اس کی دنیا بے آباد ہو جائے گی، وہ اپنی دنیا کے لیے جو مخلوق چاہے گا اور جب چاہے گا پیدا کر لے گا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے آیت میں زبان کے ایک نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی، اس میں یہ جو آیت ہے، الفاظ ہیں یستخلف من بعدکم ما یشاء، اس میں زبان کا ایک نقطہ ہے، وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، حالانکہ بظاہر من یشاء ہونا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے آبا تھے وہ ذی عقل تھے، تو عربی زبان میں عام طریقہ یہی ہے کہ من آنا چاہیے، لیکن ما یشاء آیا ہے، فرمایا کہ وہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، حالانکہ بظاہر من یشاء ہونا تھا، اس لیے کہ ما کا غالب استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے ہے، میرے نزدیک من کی جگہ ما کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اظہار اور قریش کے غرور پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا ہے، یعنی یہ بلاغت کا پہلو ہے جس کی طرف استاذ امام نے توجہ دلائی ہے، کہ جب ایک ایسی مخلوق کو جس کے لیے عام سیگے اور ہوں دوسرے طریقے سے بلایا جائے تو کوئی چیز پیش نظر ہوگی، وہ چیز بے اعتنائی ہے۔ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو۔ قریش چونکہ پندار نفس میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہو سمجھ رہے ہو، خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ جیسے سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ وہ چاہے تو پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بعض اوقات کسی چیز کی تحقیر کے لیے، کسی چیز کی تصغیر کے لیے، یا کسی چیز کی اس کے بالکل برخلاف تفخیم کے لیے آپ سیگوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی اسالیب ہیں، اس میں خاص طور پر اس زبان کے طالب علموں کو توجہ دینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و سطوت پر کیا اترا رہے ہو، خدا کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ تمہارے اس صحرا کی جس چیز کو چاہے تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھا کھڑا کرے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے ما یشا کہ چاہے تو گھاس کے تنکوں سے قریش سے زیادہ بڑی قوم پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اس بات پر گمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑی کرے۔ بین ہی یہی زور قرآن کے اس اسلوب میں مضمر ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب اپنی تعمیم کے پہلو سے زیادہ زوردار۔ یہ بتا دیا کہ کیا مشکل ہے میرے لیے، یعنی کس برتے پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں، کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ۔ تو انسان جب استکبار اختیار کرتا ہے، فرد استکبار اختیار کرتا ہے، قومیں استکبار اختیار کرتی ہیں، اور پھر سرکش ہو کر صحیح بات کو سننے سے انکار کر دیتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی ان کے بارے میں وہ عقلی معارضات پیش کرے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن جب مذہب کو، مذہبی تعلیمات کو، خدا کی دعوت کو، خدا کے پیغمبروں کی بات کو اعتراضات کا ہدف بنایا جاتا ہے اور تمسخر کے انداز میں جب اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، تو یہ استکبار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک سنجیدہ طالب علم تو ارسطو پر بات کرے گا، افلاطون پر بات کرے گا، ہیگل پر بات کرے گا، نیتشے پر بات کرے گا، کسی سائنسی تحقیق پر بات کرے گا، تو بات کرے گا نا، یعنی سمجھنے اور سمجھانے کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ جس وقت آپ ٹھٹھا اڑانے پر آ جاتے ہیں، استہزاء پر آ جاتے ہیں، تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے کہ آپ ایک طرح کے غرور میں مبتلا ہیں۔ اسی بات کو آپ نیچے اتاریے تو خود مذہبی لوگوں کے درمیان میں، مختلف فلسفوں کے ماننے والوں کے درمیان میں، سیاسی معاملات میں جب لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بات کا اختلاف ہو، نقطۂ نظر کا اختلاف ہو، تو وہ کبھی شائستگی اور تہذیب کے حدود سے نہیں نکل سکتا۔ شائستگی اور تہذیب کے حدود سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب باطن میں ایک طرح کا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ یہ غرور اور تکبر ہے جو اچھے بھلے لوگوں کو، مذہبی علم رکھنے والے لوگوں کو یہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے نام رکھیں، تنابز بالالقاب سے کام لیں، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈیں، ان کے علم اور ان کے فکر پر حملہ آور ہوں۔ یہ جو حملہ کرنے کا انداز پیدا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس باطنی غرور اور استکبار کی علامت ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک سچا اور اچھا طالب علم سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اپنی بات کہتا ہے۔ یہ بات شگفتہ انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے، اس کے اندر ادبی طنز کا حسن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادبی طنز ہو، مزاح کی شگفتگی ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ابتذال نہیں ہوتا۔ اس میں بات کہنے کا صرف اسلوب دوسرا اختیار کیا جاتا ہے، وہ بد اڑانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو نفرت دلانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بات کہنے کے شائستہ اسالیبی میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو وہ بات اگر ہے تو کیا کہنے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب تنابز بالالقاب کی نوبت آ جائے، जब नाम रखने की नौबत आ जाए, जब गाली देने की नौबत आ जाए, तो इसके बानी इसके सिवा कुछ नहीं है कि अंदर का इस्तकबार, अंदर का तकब्बुर बोल रहा है। ये कुरैश के यहाँ भी चूंकि ये चीज़ थी, यानी वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकालमा करने नहीं बैठ गए थे, बात सुनने के लिए नहीं बैठ गए थे। आते तो 10 सवालात करते, जवाब दिया जाता, नहीं वो यहाँ बैठ के एक बात कर रहे हैं, वहाँ बैठ के एक दूसरी बात कर रहे हैं, कभी ये तंज, कभी वो तारीफ, कभी किसी चीज़ पर हमला, कभी उस चीज़ पर हमला, कभी ये कि हमारे अकाबिर के ये इल्म में नहीं था, क्या हमारे बड़े नहीं जानते थे, हमारे आबाजदाद सब अहमक हो गए, यही एक हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी है, इन पर आई है तो हम पर क्यों नहीं आई। ये सब इस्तकबार की अलामतें, ये बता रही हैं कि मुखातिबीन शाइस्तगी का अगर मुजाहरा नहीं कर रहे तो अंदर का पिंदार बोल रहा है। इसलिए ये तवज्जो दिलाई कि अपनी कदर पहचानो, देखो क्या चीज़ हो तुम, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुमसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कौमें दुनिया में आ चुकी हैं। तो कुरान मजीद ने ये उसलूब यहाँ इख्तियार किया ये बात बताने के लिए। इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियत कौमिन आखरीन इन्नमा तूअदून लात। अब वो असल बात बयान की, याद रखो जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा रहा है वो आकर रहेगी। ये जो कौसैन में बाज़ अल्फाज मैं लिखता हूँ तो वो बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में मौजूद होते हैं, बाज़ औक़ात जुमले की साख्त में छुपे हुए होते हैं, बाज़ औक़ात मौका कलाम के अंदर से टपक रहे होते हैं, तो उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना उसलूब है उर्दू में और आज की ज़ुबानों में, और कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ है उसका अपना उसलूब है। याद रखो जिस बात जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा रहा है लात, वो आकर रहेगी, आकर रहेगी, रुक नहीं सकती। वमा अंतुम बिमोजज़ीन, और तुम खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ है जो आकर रहेगी, मैंने लिखा है यानी वो अजाब भी जो रसूल के मुकज़्ज़बीन पर इसी दुनिया में आता है, और वो यौमुल हिसाब भी जिसके बोझ से आसमान फटा पड़ रहा है और जिसके लिए किसी वक्त भी सूर फूंका जा सकता है। दो चीज़ें हैं ये जिनकी अल्लाह के पैगंबर जब आते हैं ज़मीन पर आते हैं तो मुनादी करते हैं, एक तो वही यौमुल हिसाब, वो यौमुल हिसाब के कायनात गोया जर्रे जर्रे से उसकी गवाही दे रही, मेरा वजूद, इंसान की हैसियत, खुद इस कायनात की अपनी नौइयत, हर चीज़ गवाही दे रही है कि इस कायनात को एक यौम हिसाब की ज़रूरत है। अदल इस इंसानियत के लिए सबसे बड़ी कदर है, यानी अगर एक लफ्ज़ में पूछा जाए कि इंसान को सबसे बढ़कर क्या चीज़ इस दुनिया में चाहिए तो वो अदल है। यही अदल है कि जिसके लिए हम ये गवारा करते हैं कि हमारे ऊपर दूसरे लोग हुकूमत करें, हम उनको टैक्स दें, अपना कमाया हुआ माल उनके सपुर्द करें, ये अदल है, अदल की ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश। असल में यही ख्वाहिश है जिसका जवाब ये है कि ये अदल जुज़वी तौर पर तो इस दुनिया में कोई फराहम कर सकता है, लेकिन अदल कामिल, परफेक्ट जस्टिस का ज़हूर इस दुनिया में नहीं हो सकता। चुनाचे तुम्हारी ये शदीद ख्वाहिश कि तुम्हें आखिरी दर्जे का इंसाफ मिले और उसका यहाँ मफकूद होना, ये लाजिम करता है कि एक यौम हिसाब है। तो ये यौम हिसाब जिसके बोझ से आसमान फटा कर पड़ रहा है, यानी गोया हर वक्त ये लग रहा है कि उसको आ जाना चाहिए। और ये हकीकत है कि जब कभी इंसान किसी बड़े जुल्म को देखता है, बड़े हादसे को देखता है, तो उस वक्त यही ख्याल होता है कि वो कयामत जिसका वादा किया गया था वो आ क्यों नहीं गई, वो आसमान इन लोगों पर क्यों नहीं फट पड़ा जिन्होंने इस जुल्म का इर्तकाब किया। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि हम चूंकि अल्लाह के रसूल की हैसियत से आए हैं, यानी हम कोई आम लोग नहीं हैं कि आपको दावत देंगे, साइल की तरह दरख्वास्त पेश करेंगे, मानो या ना मानो और चले जाएंगे। हम अल्लाह ताला की तरफ से वो अदालत जो क़यामत में बरपा होनी है वो तुम्हारे लिए, अपनी कौमों से कहते हैं, तुम्हारे लिए इसी दुनिया में बरपा कर देंगे। ये वो बात है जो कुरान मजीद ना सिर्फ ये कि जगह जगह बयान करता है, بلکہ اس کو قیامت کے وقوع کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے وجود کو علمی اور عقلی دلائل سے نہیں مانا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے پر وہ قیامت قوموں کے اوپر برپا کر کے دکھائی. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنا ایک مقدمہ پیش کرتا ہے اور ہم اگر اس کو چیلنج کر دیں یا نہ مانیں تو وہ ہمیں لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے. یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے قوموں کا انتخاب کیا اور ان قوموں کے لیے یہ قیامت چھوٹے پیمانے پر، میں اس کو قیامت صغرہ سے تعبیر کرتا ہوں، چھوٹے پیمانے پر برپا کر کے دکھا دی. تو دو چیزوں سے رسول اپنی قوموں کو متنبع کرتے ہیں. اس آیت میں بھی کیا ہے کہ میں اس عذاب سے بھی تمہیں توجہ دلاتا ہوں جو میری بعثت کے بعد میری تکذیب کے نتیجے میں رسول کے مکذبین پر جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں اسی دنیا میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی کہ جس کے لیے میں اصل میں آیا ہوں، یعنی قیامت، یوم حساب. تو یہ خبردار کرتے ہیں. ارشاد فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم منی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. اے پیغمبر، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں. سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی یہ گویا جب استدلال اپنے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس اسلوب پہ بات ختم ہوتی ہے کہ اب یہ بات واضح کر دی جائے کہ میں بھی مطمئن ہوں کہ میرا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، تم بھی بظاہر اسی کا اظہار کر رہے ہو، تو اچھی بات. پھر اب نتیجہ بتائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا تھا، نتیجہ بتائے گا. تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ جو جملہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے مولو علی مکانتکم انی عامل. آیت میں ایک مقابل حذف ہو گیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انی عامل علی مکانتی. لفظ مکانہ کے اصل معنی تو جگہ، منزلت اور مقام کے ہیں. یہ کہا تھا نا کہ اے ملو علی مکانتکم، تو اس کے جواب میں پوری بات یہ تھی کہ انی عامل علی مکانتی. تو تقابل کے اسلوب پر چونکہ وہ بات پیچھے آ گئی، یہ حصہ حذف کر دیا، اومٹ کر دیا. اب اس میں جو لفظ مکانہ آیا ہے، اصل معنی تو جگہ، منزلت اور مقام کے ہیں، لیکن طریقے کا مفہوم چونکہ اس کے لوازم میں سے ہے، اس لیے موقع کلام کی رعایت سے اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے. ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں اردو زبان میں، بھائی میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، آپ اپنی جگہ کیجیے. یعنی اس میں بعض اوقات جگہ اہم نہیں ہوتی، جگہ کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں، آپ اپنے طریقے پر کام کریں. تو یہی چیز عربی زبان کے اس اسلوب میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ صاف صاف اعلان برات اور نہایت واضح دھمکی ہے جو آگے کے جملوں سے بالکل نمایاں ہو جاتی ہے. یعنی جب یہ کہا کہ میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، تم اپنے طریقے پر چلو، تو یہ کوئی رواداری کا جملہ نہیں ہوتا پیغمبروں کی طرف سے، یہ اعلان برات ہوتا ہے. یعنی اب جو میں ایک ڈھال بنا ہوا تھا تمہارے لیے، تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ میں الگ ہو جاؤں گا، تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے. یہی بات ہے جو وہاں کہی گئی ہے، لکم دینکم ولی دین. اس میں بھی لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں. یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں سن رہے، اور میں نے بھی بتا دیا ہے کہ میں اس شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب گویا ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہا ہوں. یہ ذمہ داری سے سبق دوش ہونے، یہ برات ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب پیغمبر چھوڑ دیں گے, اور پیغمبر کے چھوڑنے کے معنی کسی قوم کو قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ پھر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے. اس میں پھر مہلت اگر ملتی ہے تو بس وہ چند دن چند برس ہی کی ہوتی ہے, لازماً قوم کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا, اور پھر اس کے بعد کہا فصوفا طالبون, زیادہ دن نہیں گزریں گے, ان قریب تم جان لو گے کہ من تکون له عاقبۃ الدار, اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے. اس میں بھی ایک چیز کی میں نے وضاحت کی ہے, اصل میں لفظ عاقبہ آیا ہے, یہ جو اچھا انجام کہا ہے تو اس کے لیے لفظ آیا ہے عاقبہ. اس کے معروف معنی انجام کے ہیں, یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر اچھے کا مفہوم نہیں ہے, لیکن بعض اوقات یہ انجام خیر و فلاح کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یعنی انجام کا لفظ بول کر سیاق کلام, موقع و محل یہ معنی اس میں پیدا کر دیتا ہے, اس لیے کہ اصل انجام تو انجام فلاح و سعادت ہی ہوتا ہے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اگلے گھر کا انجام کس کے لیے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اچھے انجام ہی کے بارے میں بتا رہا ہے. یعنی یہ فیصلہ تو اب وہاں ہوگا, یہاں دنیا میں تمہیں اگر طاقت حاصل ہے, اقتدار حاصل ہے, خدم و حشم تمہارے پاس ہے, پیغمبر کے مقابلے میں قوت شوکت تم رکھتے ہو, تو اچھا گھر آگے کس کو ملنے والا ہے, یہ زیادہ دن نہیں گزریں گے, یہ واضح ہو جائے گا. اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے, حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے, انہ لا یفلح الظالمون, یہ واضح کر دیا اس بات کو کہ یہاں وہی اچھا پہلو مراد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے, اس پہ نوٹ ہے, یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے یا ہم لازماً فلاح پائیں گے, بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی موقع تو اس کا تھا اظہار برات میں کہ یہ کہا جاتا کہ اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے اور تم فلاح نہیں پاؤ گے, تمہارے اس رویے کے بعد تمہارے لیے برا انجام ہی ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ ایک قاعدے کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس اسلوب میں کیا بلاغت ہے, یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے, وہ لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نقطہ نظر سے بھی نہایت مؤثر ہے, اور یہ اس خشیت و توکل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و صالحین کے اندر ہوتی ہے. یعنی انبیاء علیہ الصالحین کی زبان پر جب دعوت جاری کی جاتی ہے تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اللہ کی جلالت اور شان کیا معنی ہے, لیکن چونکہ انبیاء و صالحین اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جو خشیت ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے, جو خدا پر بھروسہ اسے ہونا چاہیے, اور جو معاملات میں خدا ہی کی طرف لوٹا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے, وہ الفاظ میں بھی جھلک رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے, یا یہ کہنا کہ ہم فلاح لازماً پا لیں گے, اس کے اندر بھی ایک تالی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے ہٹ کر ایک اصول کے طور پر بات بیان کر دی جاتی ہے, تو اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس میں دعوت کے لحاظ سے بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نقطہ نظر سے بھی نہایت مؤثر ہے, اور یہ اس خشیت و توکل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و صالحین کے اندر ہوتی ہے. جو چیز پردہ غیب میں ہے, جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے, یعنی یہ بات کہ کیا انجام ہوگا, یہ پردہ غیب میں ہے, جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے, جس کی راہ میں ابھی معلوم نہیں کتنی دشوار گزار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر وادیاں قطع کرنی ہیں. یعنی دنیا میں انسان وہ 10 سال ملے ہیں, 20 سال ملے ہیں, 50 سال ملے ہیں, 100 سال ملے ہیں, تو قدم قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے. تو کتنی دشوار گزار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر وادیاں طے کرنی ہیں, اس کے بعد میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ اسی حد تک کہی جا سکتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنا بندگی اور خشیت الہی کے خلاف, یعنی ایسے ہی بات کرنی چاہیے. تو یہ بات ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بلند مقام پر نہ لے جائیں, بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ دعوت تو قادر مطلق کی دعوت ہے, لیکن ہم عاجز مطلق ہیں, ہم بندے ہیں, और नहीं कहा जा सकता कि खुद दावत देने वाले कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ कोताही हो रही हो, अपनी कोताहियों का कदम कदम पर एतराफ करते हुए ये दावत पेश करनी चाहिए। ये किसी बड़ी जगह पर खड़े होकर करने का काम नहीं है, ये आजजी और इंकिसार के साथ दूसरों के सामने बात पहुंचा देने का काम है। इसलिए मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूं कि इसमें तहक्कुम क्यों हो, इसमें तमस्खुर क्यों हो, इसमें इस्तेहज़ा क्यों हो, इसमें दूसरे लोगों को छोटा समझकर बात क्यों की जाए। इसमें तो मोहब्बत की ज़ुबान बोली जानी चाहिए और मोहब्बत की ज़ुबान में कभी कोई चीज़ तहजीब और शाइस्तगी से किसी इंसान को इधर उधर नहीं होने देती। तो ज़ालिम कभी फला नहीं पाएंगे, उसूल के तौर पर ये बात बयान की। वजालु लिल्लाह मिम्मा ज़रा मिनल हर्थ वल अनआम नसीबा, इनका जुल्म इस हद को पहुंच चुका है, ये मज़मून मुकद्दर है यहाँ, इनका जुल्म इस हद को पहुंच चुका है कि अल्लाह के लिए इन्होंने खुद उसी की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है। अब ये देखिए, मैं इससे पहले अर्ज कर चुका कि इस सूरा में असल दावत तो ये है कि शिर्क की कोई बुनियाद नहीं। जो लोग मुखातबीन हैं यानी कुरैश मक्का, रसूलुल्लाह सल्लम की कौम के लोग, उनका असली मरज शिर्क है। वो शिर्क को मज़हब बनाकर खड़े हुए, यानी इस जगह पर नहीं खड़े कि तौहीद असल दीन है और कहीं कोई तावील की गलती कर रहे हैं जैसे अहले किताब करते हैं। यहूद और नसारा के यहाँ जब शिर्क आया है कहीं, तो वो इस तरह आया है। नसारा के यहाँ तो खैर उसने एक आलमगीर सदाकत की हैसियत इख्तियार कर ली उनके ख्याल के मुताबिक, यानी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा की ज़ात में से करार दे दिया गया, खुदा का जसदी जहूर करार दे दिया गया। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ जब सूफियाना मज़ाहिब से लोग मुतासर हुए और बहतुल वजूद का फ़लसफ़ा बयान किया गया, तो इसने भी आगे बढ़कर वही शक्ल इख्तियार कर ली, गोया पूरी कायनात को खुदा का जसदी जहूर करार दे दिया गया। कायनात पूरी की पूरी, पूरी की पूरी कायनात बगैर किसी इस्तिस्ना के वो खुदा की ज़ात में से करार पा गई। वहाँ तो एक हज़रत मसीह थे, यहाँ पूरी कायनात के बारे में यही नुक्ता नज़र अपना लिया गया। तो ये तो असल बहस है इस सूरा में। लेकिन जब शिर्क आता है और एक मज़हब बन जाता है और लोग उसको शिर्क के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं, जैसे हम हिंदू मत में देखते हैं, जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर इसके बाद फिर कुछ बिदात पैदा होती है, यानी फिर उस शिर्क से भी एक शरीयत पैदा होती है। जब हम खुदा को मानते हैं तो कुछ जवाबित कुछ कवानीन बनते हैं, इसी तरह वहाँ भी बनते हैं। तो ये अब उस शिर्क की बाज़ चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है जो बिदत में तब्दील हो गई है। इनका जुल्म सद को पहुँच चुका है। वजालू लिल्लाह मिम्मा ज़रा मिनल हर्थ वल अनाम नसीबा, कि अल्लाह के लिए इन्होंने खुद उसी की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है, यानी वह अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के कानून के मुताबिक जो ज़कात रही है हमेशा से पैगंबरों के दीन में वो अदा करते थे, वो हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। फ़कालू हाज़ा लिल्लाह बिज़ामिहिम, और कहते हैं ये अल्लाह का है बज़ों में खुद। और जिस तरह अल्लाह का हिस्सा, यानी हर शख्स के माल में हम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह का एक हिस्सा मुकर्रर है, ये वही हिस्सा है जिसके बारे में कहा है कि वातू हक्का हुई यौमा हिसादे, यानी तमाम पैदावारों में ख़्वा वो सनती हैं ख़्वा वो ज़रई हैं, अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर है, जिसको ज़कात से ताबीर किया जाता है या उशर कहते हैं या खुमस कहते हैं। तो ये अल्लाह के हिस्से हैं, मुकर्रर हैं, उनके यहाँ भी मुकर्रर थे। तो वो कहते थे कि ये तो अल्लाह का है, लेकिन उन्होंने इसके साथ अपने शुरका के हिस्से भी मुकर्रर कर रखे थे। तो ये कहते थे कि ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए है। फ़मा कान अल शुरका हम फला यसलो इल्लाह, तो अब क्या होता था फिर, जो इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंच सकता, और जो अल्लाह का है वह मा कान लिल्लाह है फोवा यसलो इला शुरकाए हैं, और जो अल्लाह का है वो इनके शरीकों को पहुंच सकता है। सा मा यहकुमून, क्या ही बुरे फैसले हैं जो लोग ये लोग करते हैं। ये क्या चीज़ है जिसको बयान किया है, वो क्या चीज़ थी? इस पर मैंने लिखा है इसकी सूरत यह थी कि बुतों के नाम की बकरी मर जाए या चोरी हो जाए या उनके नाम का गल्ला चूहे खा जाए या और कोई हादसा हो जाए, تو اس کی تلافی لازمن خدا کے حصے میں سے کر دی جائے، یعنی ادھر زکوٰۃ نکال کے رکھی ہوئی ہے جو اللہ کا حصہ ہے، ادھر بتوں کا حصہ ہے، ادھر کوئی نقصان ہو گیا تو ادھر سے پورا کر دیا جائے گا، اس کی تلافی لازمن خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکالے ہوئے حصے پر آ جائے تو اس کی تلافی بتوں کے حصے میں سے نہیں ہوگی، گویا مرجع حق ان کے نزدیک بتوں اور شریکوں ہی کا تھا، ترجیح اسی کی تھی، اور کیوں نہ ہو، دنیا کے تمام مشرکین کی نقد ضروریات ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے وابستہ ہوتی، یعنی جو آج ملنا ہے وہ تو فلاں درگاہ سے ملے گا، اور فلاں بابا صاحب سے ملے گا، اور فلاں بت سے ملے گا، اور فلاں دیوی سے ملے گا، خدا سے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو انہی کی وساطت سے ملتا ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے، وہاں جائیں گے، وہاں منت چڑھائیں گے پھر ملے گا، بلکہ خدا نہ بھی دینا چاہے تو وہ دلوا کر چھوڑتے ہیں جن کو وہ اپنے معبود بنائے ہوتے ہیں، بزرگ بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ تھا جس پر قرآن نے یہ فرمایا کہ کس ظلم تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔